إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. شان نزول کے بارے میں بعض نے فرمایا کہ یہ آیت جناب ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی اور یہ بات بتلائے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اس لیے ایسی ہدایت جو لوگوں کو منزل مقصود پر پہنچا دے یہ آپ کا کام نہیں، البتہ آپ ہدایت کی طرف بلاتے رہیے، ہدایت کی طرف دعوت دیتے رہیے، ہدایت کی دعا دیتے رہیے، لیکن یہ کہ ہر ایک کے دل میں ایمان گھر کر جائے اور وہ منزل مقصود پر بھی پہنچ جائے، یہ ایسی ہدایت یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. اس لیے فرمایا کہ انک لا تہدی من احببتا، جس کو آپ چاہیں ہدایت دے دیں ایسا نہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے، وہو اعلم بالمہتدی. ہدایت کی ویسے کئی قسمیں ہیں لیکن یہاں جو ہدایت مراد ہے یعنی ایسی ہدایت جو منزل مقصود پر پہنچا دے. ہدایت یہ بھی ہے کہ انسان یہیں سے کھڑے ہو کے کہہ دے کہ بھئی ادھر جاؤ، سیدھے ہاتھ پہ مڑ جانا پھر الٹے ہاتھ پہ چلے جانا. ایک یہ ہے کہ ایک آدمی ہاتھ پکڑے اور پکڑ کر سیدھا اس کے گھر پہ لے جا کے کھڑا کر دے، یہ دونوں قسمیں ہیں. تو یہاں ایسی ہدایت مراد ہے کہ جو انسان کو اس کی منزل مقصود تک پہنچا دے صحیح جگہ پر. تو یہ ہدایت یقیناً اللہ رب العزت کا کام ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ آتے اسی کام کے لیے ہیں کہ لوگوں کو راہ راست پر لائیں اور ان کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائیں. تو رہنمائی فرمانا یہ نبیوں کا کام ہے، باقی یہ کہ کون اس رہنمائی کے نتیجے میں منزل مقصود پر پہنچتا ہے اور کون نہیں، یہ اللہ رب العزت کا کام ہے. جناب ابو طالب کے بارے میں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل سے چاہتے تھے کہ چچا میرے ایمان لے آئیں. یقیناً آپ آخری وقت میں وہاں پہنچے بھی، لیکن وہاں چونکہ دوسرے لوگ بھی موجود تھے اور انہوں نے بار بار ایسے جملے کہے کہ جس سے انہوں نے کہا کہ میں اپنے باپ کے دین پر ہوں، یعنی عبد المطلب کے دین پر ہوں. لیکن جہاں تک مسئلے کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ جناب ابو طالب کے بارے میں الٹی سیدھی بحثیں کرنے سے گریز کرنا چاہیے، اس لیے کہ کم از کم ان کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت والا تھا، اس لیے ان کے بارے میں ایمان اور کفر کی بحث میں نہیں پڑنا چاہیے اور خاموشی اختیار کرنی چاہیے. اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں جو بھی معاملہ ہے، لیکن یہاں بہرحال جو بات ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت جو نازل ہوئی وہ اسی بارے میں نازل ہوئی ابو طالب کے سلسلے میں. اسی طرح اس سورہ قصص میں اللہ رب العزت نے فرعون کے اس واقعے کو بھی ذکر فرمایا ہے، قارون کے، جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سے تھا اور بعد میں فرمایا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا زاد بھائی تھا. اللہ تعالیٰ نے اسے مال و دولت سے بے حد نوازا، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا اس نے بغاوت کی اور اللہ رب العزت کے احکامات کو نہیں مانا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا. فبغى علیہ وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوۃ، اللہ نے اسے اتنا مال و دولت عطا فرمایا تھا کہ اس کے خزانے کی جو کنجی بردار تھے وہ ایک آدھ آدمی کے ہاتھ میں چابی نہیں آتی تھی بلکہ ایک جماعت تھی. اب وہ جماعت کتنی تھی؟ اولی القوہ، کا قوت والے، طاقت والے لوگ تھے جو ان چابیوں کو اٹھایا کرتے تھے. تو اس سے پتا چلا کہ بہت بڑا خزانہ تھا جو اس نے جمع کر رکھا تھا. اس قال له قومه لا تفرح، تو اس کو یہ بات کہی کہ تو زیادہ خوش مت ہو، ان اللہ لا يحب الفرحین، یعنی اپنی دولت میں اتنا مست نہ ہو جا کہ آخرت کو بھول جائے، لوگوں کے حقوق ادا نہ کرے، تو ایسا نہ کر. اللہ رب العزت نے یہاں ایک بات اور بھی ارشاد فرمائی کہ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرت ولا تنسى نصیبک من الدنیا، یعنی دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے رزق عطا فرمایا ہے تو وہ انسان کو چاہیے کہ وہ حاصل کرے، اس سے شریعت نے منع نہیں کیا، جائز طریقے سے اس کو حاصل کرنے سے شریعت نے نہیں روکا. البتہ یہ فرمائے کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے احسن کما احسن اللہ علیک، تو تم بھی لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے. اگر تمہیں کچھ دے دیا ہے تو یقینا اس سے پہلے تمہارے پاس کچھ تھا نہیں. جب انسان پیدا ہوتا ہے تو خالی ہاتھ ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے لیے وسائل اور اسباب کے دروازے کھول دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے پاس ایک معتد بھی مال جمع ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہیں عطا فرمایا، تمہیں بھی چاہیے کہ تم لوگوں سے روک کر نہ رکھو بلکہ انہیں بھی ان کی ضرورت کے مطابق دو. ولا تبغی الفساد فی الارض، زمین و فساد مت پھیلاؤ، ان اللہ لا يحب المفسدین. جب ضرورت مند کو اس کی ضرورت کے مطابق نہیں ملے گا تو یقیناً فساد پھیلے گا. آج بہت سارے فساد اس لیے پھیلتے ہیں کہ حق والوں کو ان کا حق نہیں ملتا، جب نہیں ملتا تو وہ پھر بزور طاقت لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر وہ قانون وغیرہ کو اپنے ہاتھ میں لے کر ان کا جو جی چاہتا ہے وہ کرتے ہیں. بہرحال اس نے اس بات سے انکار کیا، اللہ کے راستے میں اس مال کو خرچ نہیں کیا، حالانکہ اللہ رب العزت نے اس سے پہلے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس سے زیادہ قوت والے اور طاقت والے تھے اور مال والے تھے، لیکن اللہ رب العزت کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت بھی نہیں اور یقیناً وہ بھی اپنے مقام پر پہنچ چکے. فخرج علی قومہ فی زینتی، اپنی قوم پر ایک مرتبہ یہ نکلا بڑی زیب و زینت کے ساتھ، جاہ و جلال کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ. قال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، جو لوگ دنیا کی زندگی کا ارادہ رکھتے ہیں یعنی دنیا کو پسند کرتے ہیں، انہوں نے جب اس کو اس حال میں دیکھا تو حسرت کرنے لگے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمارے پاس بھی قارون کے خزانے ہوتے، جیسے اللہ نے اس کو دیا ہمارے پاس بھی ہوتا، ہمیں بھی سب کچھ دیا جاتا. انہ لذو حظ عظیم، اس کے پاس بڑا مال ہے، اس کے پاس بڑی دولت ہے. آج بھی بعض لوگ دوسروں کے دیکھ کے للچاتے ہیں اور ان کے منہ میں پانی آتا ہے کہ بھئی جیسا مال ان کے پاس ہے کاش ہمارے پاس بھی ہوتا. لیکن جو اہل علم تھے انہوں نے یہ بات کہی، وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ کے پاس جو اجر و ثواب ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت اچھا ہے اس مال سے. یہ مال تو ایک دن ختم ہو جانے والا ہے، یہاں کی زیب و زینتیں تو بہرحال ختم ہو جائیں گی. جو بڑی شان و شوکت والے تھے اور زیب و زینت والے تھے آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے. اب قارون کا صرف قصہ ہی سنایا جاتا ہے، لیکن خود قارون کیا تھا، کیسا تھا، اور وہ اس کی کوئی تصویر ہمارے سامنے نہیں، صرف وہ واقعات کے اندر ہی موجود ہے، ورنہ وہ اپنا حصہ اٹھا کے اپنا وقت گزار کے دنیا سے جا چکا. اسی طریقے سے جو بھی اس دنیا میں آیا ہے وہ اپنا وقت گزار کے بہرحال یہاں سے چلا جائے گا، لیکن اصل وہ لوگ ہیں جو دنیا سے کامیابی کے ساتھ گئے، ورنہ خالی مال و دولت کا ہونا تو کوئی کامیابی کی علامت نہیں ہے. بڑے بڑے آئے اور دنیا سے چلے گئے، شداد اور نمرود اور دیگر بڑے بڑے، یہ سب طاقتوں کے نشان تھے، لیکن آج ان کا نام و نشان بھی موجود نہیں ہے دنیا کے اندر، بلکہ ان کا کوئی نام لیوا بھی نہیں. حتیٰ کہ ان کی اولاد میں سے شاید کوئی ہو بھی تو وہ یہ کہلانا پسند نہیں کرتے کہ ہم نمرود کی اولاد میں سے ہیں یا ابو جہل کی اولاد میں سے ہیں، یعنی وہ اس کو پسند بھی نہیں کرتے. تو بہرحال یہاں پر ان لوگوں نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون. بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہ فخسفنا بھی ہی وہ بیدار ہی لب، زمین میں اللہ نے اس کو اس کے مال سمیت غرق کر دیا. تو بات یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی کی مدد نہ کریں اور وہ اللہ رب العزت کا باغی ہو تو پھر اسے پانی بھی نہیں ملتا، کوئی اس کی مدد کے لیے بھی نہیں آتا. اور یہاں پر فرمایا کہ تلک الدار الاخرت نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ دار آخرت جو ہے، آخرت کا جو گھر ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے تیار کیا ہے جو دنیا میں علو اپنے آپ کو بڑا نہیں بنا کر رکھتے. یعنی دنیا میں ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو خود بڑا بنا دیا ہے، لیکن اس پر وہ غرور نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے اور اکڑتے نہیں ہیں، تو وہ تو ایک یقیناً عاجز قسم کے لوگ ہیں. تو اللہ نے حقیقت میں بڑے بھی وہی لوگ ہیں، لیکن جو اپنے آپ کو بالارادہ یعنی ارادے کے ساتھ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، دوسروں سے کے مقابلے میں اپنے آپ کو ترجیح دیتے ہیں، تو یقیناً ان کا کوئی درجہ نہیں ہے اللہ کی نظر میں. تو اللہ فرما رہا ہے کہ آخرت کا مقام تو ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں عاجزی انکساری سے رہ کر گزر کر چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے آخرت کا گھر ان کے لیے فرمایا. تلک الدار الآخرت نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، اور انجام کار عاقبت جو ہے وہ آخرت تو متقیوں کے لیے ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے دنیا کی مثال فرمائی ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر اپنا معبود بناتے ہیں، دوسرے خداؤں کو پوچھتے ہیں، وہ ایک ایسے گھر میں رہتے ہیں جیسا کہ مکڑی کا جالہ جو ہے وہ بہت اس میں جام میں رہتی ہے کہ جو جالہ ہے بڑا مضبوط ہے، وہ اس جالے کو تانتی ہے، بناتی ہے اور بڑا خوبصورت بناتی. لیکن فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں بچا لیں گے، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ مکڑی کا جالہ. جس طرح مکڑی کا جالے میں کوئی طاقت نہیں ہوتی، اسی طریقے سے ان جھوٹے خداؤں میں کوئی طاقت نہیں. اور کل قیامت کے دن پتہ چل جائے گا جب وہ دستبرداری کا اظہار کریں گے اور کہیں گے کہ ہم تم سے بری ہیں، تم نے جو کچھ کیا ہم نے تمہیں اس کے لیے مجبور نہیں کیا تھا. اتخذت بیتا، وہ گھر بناتی ہے. وَإِنَّا أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور سب سے کچا گھر جو گھر ہوتا ہے وہ مکڑی کا ہوتا ہے، یعنی ایک جھاڑو کی تیلی سے اگر آدمی ایسے کرے تو پورا گھر اس کا ٹوٹ جاتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ کے سوا جو لوگ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں ان کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتلو ما اوحی من الکتاب واقم الصلاۃ، قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، نماز کو قائم کیجئے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. ولا ذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر جو ہے یہ سب سے بلند و بالا ہے. بات یہ ہے کہ یہاں ایک حکم تو یہ دیا گیا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، دوسرا یہ کہ نماز قائم کیجئے. نماز پڑھنے کا حکم نہیں بلکہ قائم کرنے کا حکم ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ ہم آئے، نماز پڑھی اور چلے گئے، ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم نے اس میں پڑھا کیا، ہمیں یہ نہیں پتا کہ فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، مستحبات کتنے ہیں، کون سی صورت میں نماز کو لوٹانا ضروری ہے، کون سی صورت ایسی ہے کہ صحیح نماز ہو جاتی ہے، اور کون سی صورت ایسی ہے کہ نماز دوبارہ دہرانی پڑے گی. تو یقیناً جس آدمی کو یہ سارے مسائل آتے ہوں گے تو نماز تو وہی قائم کرے گا. کتنا جو ہے قیام ضروری ہے، بعض اوقات جو ہے لوگ جو ہے وہ قیام نہیں کرتے، ان کی رکعت ہی نہیں ہوتی. مثلاً بعض لوگ ایسے ہیں، امام کو دیکھا کہ رکوع میں ہیں تو وہ بھاگے میں آئے اور آ کر امام کے ساتھ جلدی سے اللہ اکبر کے رکوع میں چلے گئے. تو ایک دفعہ تو اللہ اکبر کہا اور سیدھے رکوع میں چلے گئے، تو بھائی ان کی تکبیر تحریمہ کہاں گئی؟ تکبیر تحریمہ تو فرض ہے، کیونکہ جب انہیں اللہ اکبر کہ سیدھے رکوع میں چلے گئے تو تکبیر تحریمہ تو نہ ہوئی، لہذا اور قیام بھی نہیں پایا گیا بالکل، تو نماز بھی نہیں ہوتی. لیکن انہیں پتہ ہی نہیں، آئے بےچارے تیزی سے اور آ کے جماعت سے ملنے کے چکر میں انہوں نے اللہ اکبر کہا اور رکوع میں چلے گئے سیدھے. حالانکہ اس کا طریقہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر ایک لمحے کے لیے کھڑے ہوں، چاہے اس میں سبحانک اللہم نہ پڑھیں، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن قیام ایک لمحے کا ہو اللہ اکبر اور پھر اللہ اکبر کہ اب رکوع میں جائیے، تو ایک لمحے کا قیام بھی ہو گیا، تکبیر تحریمہ بھی ہو گئی، اور جو دوسری تکبیر کہہ کر ہمیں رکوع میں جانا تھا وہ بھی ادا ہو گئی. ورنہ عام طور پر ہوتا یہ کہ جب ہم اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے گئے تو تکبیر انتقال کہلاتی ہے، یہ تو ہمیں ہو گئی، ادا ہو گئی، لیکن تکبیر تحریمہ کہاں گئی؟ اور جب تکبیر تحریمہ نہیں ہوئی تو نماز کہاں سے ہوئی؟ تو اس لیے اب یہ ہے تو بظاہر معمولی سی چیز، لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس میں بے انتہا غفلت. بعض لوگ تیزی کے ساتھ آتے ہیں نماز کے اندر شامل ہونے کے لیے اور اس طرح کر کے رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نماز میں فرائض کتنے ہیں. فرائض کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ایک فرض بھی چھوڑ دیا نماز نہیں ہوگی. واجبات کا حکم یہ ہوتا ہے کہ واجبات میں سے کوئی ایک واجب یا ایک سے زیادہ واجب ہم نے چھوڑ دیا یا ان کا تکرار کر دیا یا مقرر اس کو پڑھ لیا، ہم نے دو مرتبہ ادا کر دیا، ان سب کا حکم یہ ہے کہ سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جاتی. اب لازمی بات ہے کہ جب یہ حکم معلوم ہو گیا، اب یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ واجبات ہیں کون کون سے، فرائض ہیں کون کون سے. تو دیکھیں ساری باتیں ایک نماز پڑھنے والے کے علم میں ہونی چاہیے کہ نماز میں اتنے فرائض ہیں، تاکہ اگر کبھی جماعت رہ گئی خود ہی نماز پڑھنی پڑ گئی، اب اگر کسی کو یہ نہیں پتا کہ فرض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، تو اسے کیسے پتا چلے گا کس صورت میں اس کی نماز ہوئی اور کس صورت میں نہ ہوئی. اس لیے ان تمام چیزوں کو سیکھنا ضروری ہے. تو اقیم الصلاۃ کا مطلب یہ کہ نماز کو قائم کرو، یعنی نماز قائم کرو، نماز کھڑی کرو، جس طرح کہ نماز کھڑی کرنے کا حق ہے. صرف نماز پڑھنا نہیں ہے کہ آئے اللہ اکبر کی نماز پڑھ کے چلے گئے، بلکہ نماز کو قائم کرو جیسے نماز قائم کرنے کا حق ہے. اور آگے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور منکر برے کاموں سے روکتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز بھی پڑھتے ہیں برے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نماز بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ نماز نماز ہو، اسی لیے نماز کا قائم کرنے کا کہا ہے. واقعی نماز کا اگر قائم کرو گے تو پھر وہ نماز ایسی ہوگی کہ جو تمہیں فواہش اور منکرات سے روکے گی. تو اس لیے اس میں بعض اوقات نماز پڑھنے والے کا قصور ہوتا ہے کہ جیسی وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ نماز اس کے لیے منکرات اور فواہش کو روکنے والی نہیں بنتی. اور بعض نے کہا کہ میاں جتنا رکا ہوا ہے یہ بھی نماز کی وجہ سے ہے، اگر یہ بھی نہ پڑھ رہا ہوتا تو شاید یہ بھی اس سے بھی کہیں آگے گیا گزرا ہوتا. تو اس لیے بہرحال نماز اصل میں وہی ہے جو ہمیں فواہش اور بے حیائی کے کاموں سے اور روک دے. اور حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ مسجد میں آتے جاتے ہیں نماز کو وقت پر پڑھتے ہیں اور اپنے دوست احباب بھی ایسے لوگوں کو بناتے ہیں جو نمازی ہوں، تو یقیناً بہت سے ان دوستوں کے مقابلے میں جو نماز نہیں پڑھتے بہت سارے فواہش سے، بہت سارے منکرات سے، بہت سارے بے حیائی کے کاموں سے وہ بچے ہوئے ہوتے ہیں. تو یقیناً یہ نماز ہی کا اثر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایسے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے ہم فواہش اور منکرات سے رک جائیں. اسی طریقے سے یہاں ایک بات یہ بتائی گئی ہے کہ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعت فیا فاعبدون. آپ کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجرت فرض ہوئی، یعنی ایسے موقع پر جب ان کو نماز پڑھنا عبادت کرنا مشکل ہو گیا تو حکم ہوا کہ تم اس جگہ کو چھوڑ دو اور اس جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جاؤ. چنانچہ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر لوگ مدینہ منورہ چلے گئے. اب یقیناً ایسے موقع پر بعض خدشات ہوتے ہیں، تحفظات ہوتے ہیں کہ میاں یہاں لگی لگائی چھوڑ کر، مکان چھوڑ کر ہم چلے جائیں، ہو سکتا ہے جہاں جائیں وہاں پر کوئی ہمیں مار ڈالے، وہاں کوئی ہمیں جانتا نہیں پہچانتا نہیں، کوئی ہمیں قتل کر دے، موت آ جائے، کیا کریں گے، یا وہاں سے کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے. اس قسم کے خدشات انسان کو لاحق ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا اس میں جواب دیا ہے، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، اے میرے بندوں میری زمین بڑی وسیع ہے، فیا فعبدون، تمہیں چاہیے کہ زمین میں کہیں بھی چلے جاؤ، جا کے اللہ کی عبادت کرو. اور فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، جہاں تک موت کا معاملہ ہے تو موت تو تمہیں یہاں رہ کر بھی آئے گی. اگر تم کہیں اور چلے جاؤ گے تم سمجھتے ہو کہ وہاں جا کے مر جائیں گے، تو یہاں رہو گے تو کیا رک جاؤ گے، یہاں بھی موت آئے گی، آ کر رہے گی. جتنے وہ لوگ تھے آج ان میں سے کوئی کسی ایک کا بھی نام و نشان نہیں. تو اپنے اپنے وقت پر موت تو آ کر رہے گی، چاہے تم اس جگہ پر رہو جہاں رہ رہے ہو اور جہاں تمہیں ہجرت کا حکم دیا گیا، اگر وہاں جاؤ تب بھی کہیں نہ کہیں تو آئی. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا مزہ تو چکھنا ہے. ثم الینا ترجعون، اور پھر تم سب ہماری طرف لوٹ کر آؤ گے. اور یہاں پر ایک بات اور فرمائی کہ وکائی من دابت لا تحمل رزقہ. اب جہاں تک یہ ہے کہ تمہیں رزق کا معاملہ ہے، یہ خدشات آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ذرا جانوروں کی طرف دیکھ لو، کتنے جانور ایسے ہیں، کیا وہ اپنی کمر پر بوریاں اٹھائے اٹھائے پھرتے ہیں، اپنا رزق جو ہے اپنے کاندھوں پر لاد کر چلتے ہیں، یا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن جب وہ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، اور جب شام کو اپنے گھروں پر لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. کون دیتا ہے ان کو رزق؟ جو اللہ ان کو رزق دیتا ہے، ان جانداروں کو دیتا ہے، تو وہ تمہیں کیوں کر محروم کرے گا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، دنیا میں کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق کا ذمہ اللہ نے نہ لیا ہو. شیر بھی بھوکا نہیں رہتا، گیدڑ بھی بھوکا نہیں رہتا، چونٹی بھی بھوکی نہیں رہتی، پرندے بھی بھوکے نہیں رہتے. اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے انہیں رزق عطا فرماتے ہیں. تو اے انسانوں، کیا تمہیں اللہ تعالیٰ رزق نہیں دے گا؟ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے تمہارا رزق بھی پیدا کیا ہے. اس لیے اس بات کا یقین رکھو کہ اللہ رب العزت تمہیں بھوکا نہیں ماریں گے. وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے جانور ایسے ہیں، جاندار ایسے ہیں کہ وہ اپنا رزق جو ہے اپنے اوپر لادتے نہیں ہیں. اللہ یرزقها وإياكم، اللہ انہیں بھی رزق دے گا تمہیں بھی رزق دے گا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سننے والا اور جاننے والا ہے. تو گویا یہ خدشات جو تھے اس کا جو اشکال پیدا ہو رہے تھے دل میں، ان کو رفع کر دیا کہ جہاں بھی جاؤ گے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دیں گے. ابتدا میں بعض اوقات بعض لوگوں کو تنگی آتی ہیں، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ پھر ان کے لیے کشادگیاں پیدا فرما دیتے ہیں. آج ہی ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ وہ فلاں علاقے میں گئے، ملک میں گئے، شروع میں بہت پریشانیاں اٹھائیں، گھروں میں کھانا بھی بنائے پکائے اور اپنے ہاتھوں سے محنتیں کی، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کشادگیاں پیدا کر دی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن کچھ نہ کچھ انسان کو کرنا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو ہم ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں, اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر اللہ, اللہ تعالیٰ جس کا چاہے رزق جو ہے وہ پھیلا دیں جہاں جائے. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے دستخط کرنے بھی نہیں آتے, لیکن مال و دولت کے اعتبار سے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کا مال کتنا ہے. اور بعض ایسے پڑھے لکھے بےچارے لیکن جوتیاں چٹکاتے پھرتے ہیں, کوئی انہیں پوچھتا ہی نہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے رزق کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے, جس کو جتنا چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں. البتہ ہمارے اختیار میں جو ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے کہ ہم جائز طریقے سے اس رزق کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں. اب جتنا ہمارے نصیب میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ وہ عطا فرمائیں, اور اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے. البتہ اسی طریقے سے آخر میں فرمائے کہ وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب, دنیا کا جہاں تک معاملہ ہے یہ تو کھیل تماشا ہے. دنیا میں ہر انسان آتا ہے اور پھر اپنا وقت مقرر کر کے چلا جاتا ہے. وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان, اصل زندگی کا جو مزہ ہے اور جو گھر ہے وہ آخرت کا گھر ہے. یہاں جو گھر بنتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں, وہ ختم ہو جاتے ہیں, لیکن آخرت میں جو گھر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھر ہے, وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں. اللہ تعالیٰ ایک سورت یہی بتاتے ہیں کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو خالص طور پہ پکارتے ہیں. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ, جب اللہ تعالیٰ خشکی پہ اتار دیتے ہیں, اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ, لوگ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی مشکل آتی تو اللہ کو پکارتے ہیں, اور مشکل دور ہو جاتی ہے تو پھر وہ فوراً بھول جاتے ہیں کہ بھائی کسی نے ہمیں نجات بھی دی ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کو گیارہویں پارے میں بھی گزر چکا, وہاں پر بھی اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ جب ہم انہیں نجات دے دیتے ہیں تو پھر وہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں. آخر میں فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین, جو لوگ کوشش کرتے ہیں ہمیں پانے کے بارے میں, وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ مل جائیں, تو ہم ان کو اپنے راستوں کی رہنمائی عطا فرما دیتے ہیں, بشرطے کہ ہماری کوششیں صدق و اخلاص پر مبنی ہوں. ہم اگر واقعتاً چاہیں گے کہ اللہ تعالی ہمیں مل جائیں تو اللہ مل جائیں گے. والذین جاہدوا فینا, جو کوشش کرتے ہیں ہمیں پانے میں, ہمیں حاصل کرنے میں, لنہدینہم, تو ہم ان کو ضرور بے ضرور ہدایت کریں گے سبلنا, اپنے راستوں کی, کہ کس راستے سے آیا جا سکتا ہے. وان اللہ لمع المحسنین, اللہ تعالی محسنین کے ساتھ ہے. قدر اللہ قدر فرماتے ہیں, جب کوئی آدمی محنت کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے. اسی طریقے سے اگلی جو سورت ہے اس میں اللہ رب العزت نے ابتدائی طور پر جو بات ارشاد فرمائی ہے اس کو میں بیان کر کے ختم کرتا ہوں. روم اور فارس یہ دو ملک تھے, ایک زمانے میں بڑی طاقتیں تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روم اور فارس کی لڑائی ہوئی. تو فارسی چونکہ آتش پرست ہوتے ہیں, یعنی آگ کی پوجا کرنے والے, اور رومی اس کے مقابلے میں یعنی اہل کتاب تھے, عیسائی نصرانی. مسلمانوں کی ہمدردیاں عیسائیوں کے ساتھ تھیں, کم از کم اللہ کو ماننے والے تو تھے, اس لیے دل میں ان کی خواہش یہ تھی کہ رومی فتح یاب ہو جائیں, اور کافروں کی یہ خواہش تھی کہ وہ چاہتے تھے فارس جو آتش پرست ہیں وہ کامیاب ہو جائیں. اب اللہ کی شان یہ ہے کہ جو فارسی تھے آتش پرست انہیں فتح ہو گئی, تو کافروں نے مسلمانوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ جسے تم چاہتے تھے انہیں شکست ہوئی اور جنہیں ہم چاہتے تھے انہیں کامیابی مل گئی. حالانکہ یہ آخری جو ہے وہ شکست تھی روم کی, اور اس کے بعد انہیں فتح حاصل ہوئی, اور پھر مسلمانوں کے ہاتھوں ان کو آخری شکست ہوئی. تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی, غلبت الروم, رومی مغلوب کر دیے گئے, فی ادنی الارض, چند سالوں کے لیے, وہم من بعد غلبہم سیغلبون, اس کے بعد وہ انقریب غالب آ جائیں گے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فی بضع سنین, جو یہاں پر قرآن مجید نے فرمایا, تو اس کے الفاظ کو دیکھتے ہوئے, یعنی جب انہوں نے مسلمانوں کو تانے دینا شروع کیے تو انہوں نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو اور تمہارے لیے خوشی کا کوئی موقع نہیں ہے, ان قریب رومی غالب آ جائیں گے. اور ساتھ میں حضرت صدیق اکبر نے تین سال کا معاملہ بھی کر لیا کہ میں شرط لگاتا ہوں اس پر کہ تین سال کے اندر اندر رومی غالب آ جائیں گے اور اہل فارس کو شکست ہوگی, اور اگر وہ غالب آ گئے تو تمہیں 10 اونٹ مجھے دینے ہوں گے, اور اگر مغلوب ہو گئے تو میں 10 اونٹ تمہیں دوں گا. یہ معاملہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ معاملہ ان کے ساتھ کر لیا. آپ نے فرمایا کہ میں نے تو تمہیں نہیں کہا تھا 3 سال کا، تم نے اپنی طرف سے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہاں فی بجائے سنین جو کہا گیا ہے تو 3 سے لے کے 9 تک پر بولا جاتا ہے، اس لیے آپ نے اپنی طرف سے 3 سال کو متعین کر لیا، یہ غلط. اب تم جاؤ واپس ان سے 9 سال کا کہو کہ 9 سال کے اندر رومی جو ہے غالب آ جائیں گے. البتہ تم یعنی 3 سال کو بڑھا کر 9 سال کر لو اور اونٹ 10 کے بجائے 100 کر لو. اس زمانے میں شرط لگانا جائز تھا، آج جائز نہیں ہے، حرام ہے، ناجائز ہے شرط لگانا، لیکن اس وقت ناجائز نہیں تھا. تو اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم ان سے 10 اونٹوں کی بجائے 100 اونٹوں پر شرط لگاؤ اور یہ کہو کہ 3 سال نہیں بلکہ 9 سال، 9 سال کے اندر اللہ تعالیٰ انہیں غالب فرما دیں گے. اگر غالب آ گئے تو تمہیں 100 اونٹ دینے پڑیں گے اور اگر نہیں آئے تو ہم تمہیں دیں گے. تو امیہ بن خلف جو ان کا وہ تھا بڑا، اس نے اس پر شرط لگا دی. جب مسلمانوں نے ہجرت کی تھی اس زمانے میں انہوں نے سیدنا صدیق اکبر کو روک بھی لیا اور کہا کہ ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے جب تک کہ یہ 9 سال کا عرصہ پورا نہ ہو جائے اور 100 اونٹ جو ہے یا تو تم اپنا کسی کو کفیل بنا کے جاؤ، وکیل بناؤ کہ تم نہیں ہوگے تو وہ دے گا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو وکیل بنایا کہ اگر میں نہیں دوں گا تو یہ دیں گے تمہیں. تو بہرحال پھر اس پر وہ انہوں نے ان کو جانے دیا اور یہ ہوا بھی اللہ کی طرف سے کہ جب 9 سال کا عرصہ گزرا تو اللہ تعالیٰ نے رومیوں کو غالب کر دیا. چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے 100 اونٹ طلب کیے اس کے بیٹے سے، کیونکہ اس کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اور پھر 100 اونٹ انہوں نے دیے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ مال ایسا ہی ہے، اس کو چھوڑ دو، یعنی اس کا صدقہ کر دو، دے دو کسی کو. اصل بات یہ ہے کہ جس طرح شراب ایک زمانے میں حلال تھی، لیکن اس حلال ہونے کے زمانے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو ہاتھ نہیں لگایا، صدیق اکبر نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا، کبھی پی بھی نہیں. اسی طریقے سے جو اس قسم کی چیزیں تھیں، جیسے یہ قمار کا معاملہ تھا، جوا تھا یہ ایک طرح سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ صدیق اکبر ایک بات کہہ کر آ گئے تھے، ان کی بات رکھتے ہوئے یہ شرط تو ضرور لگا دی تھی، لیکن جب یہ مال حاصل ہو گیا تو آپ نے چاہا نہیں کہ اس مال کو وہ استعمال کرے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس کو تم دے دو لوگوں کو، دوسروں کو دے دو، خود استعمال بھی مت کرو. اس وقت تک چونکہ ناجائز اور حرام نہیں تھا، اس لیے، ورنہ اگر حرام ہو جاتا تو شاید اس کو آپ استعمال بھی نہ فرماتے اور دوسروں کو دینے کا بھی حکم نہ فرماتے. تو بہرحال اللہ رب العزت نے اس سے پیشن گوئی کو جو ہے وہ پورا کیا اور کچھ عرصے کے بعد ہی رومی غالب آ گئے اور شرط کے مطابق جو ہے وہ ان کو 100 اونٹ بھی دینے پڑے مسلمانوں کو. تو اسی کو اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے. اور اسی رکوع میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو خلاف نہیں فرماتے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی ظاہری چیزوں کو تو خوب جانتے ہیں. ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو سچی بات یہ ہے کہ ہمیں دنیا کے ظاہر کا خوب پتہ ہے، کس وقت جو ہے وہ دکان کھولنی چاہیے، کس وقت بند کرنی چاہیے، کون سے طریقے اختیار کرنے چاہیے، کس ذریعے سے جو ہے وہ آمدنی زیادہ ہو سکتی ہے، اور کاشتکاری کے کون سے ذرائع جو ہے وہ اختیار کرنے چاہیے، یہ ساری چیزیں ہمیں خوب پتہ ہے. لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ مانے آخرت ہوں غافلون، آخرت سے بالکل غافل. لیکن یہاں پر مفسرین کرام نے فرمایا کہ اللہ نے اسی آیت میں اس بات کی بھی نشاندہی کر دی کہ دنیا کے ظاہر کو بھی پورے طور پر نہیں جانتے، جانتے ہیں، اسی لیے کبھی کبھی وہ صورتیں اختیار کرتے ہیں کہ نفع ہوگا لیکن نقصان ہو جاتا ہے. اگر کامل درجے میں جان رہے ہوتے تو کبھی نقصان نہ ہوتا. اس لیے فرمایا کہ اس آیت کے اندر ہی اس بات کو یہ بتا دیا کہ دنیا کو بھی کامل درجے میں یہ نہیں جانتے، ہاں البتہ دعویٰ ضرور کرتے ہیں، اور آخرت کو تو بالکل نہیں جانتے. تو ہونا ہی چاہیے کہ ہم اپنی آخرت سے غافل نہ ہوں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، آخرت سے بالکل غافل ہیں. تو ایک مسلمان کو اصل میں ہم آخرت ہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں. بات یہ ہے میرے عزیزوں کہ ہم آئے ہیں جنت سے، ہم یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، زمین کے، جنت کے رہنے والے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام ہمارے باپ دادا کہاں کے، ہمارے والد کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام ہیں. اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جنت میں رکھا، وہاں کی بادشاہت عطا فرمائی، پھر ایک عرصے کے لیے دنیا میں بھیجا، یہاں امتحان کے لیے آئے ہوئے ہیں اور ویزا دے کر بھیجے گئے، لیکن وہ ویزا نامعلوم المیاد ہے، اس کی میاد کا علم نہیں ہے، البتہ ایکسٹینشن نہیں ہے، اس میں توسیع نہیں ہوگی، جو وقت ہے جتنا میاد ہے وہ وقت گزار کے ہم نے بہرحال واپس جانا ہے. اب وہاں جا کر پتہ چلے گا کامیابی کے ساتھ لوٹے ہیں یا ناکامی کے ساتھ لوٹے ہیں. تو اصل تو ہمیں اپنی آخرت کے لیے کام کرنا چاہیے جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. یہاں سے تو بالآخر کبھی نہ کبھی چلے جائیں گے, 10 سال 20 سال 50 سال 60 سال میں بالآخر چلے جائیں گے. دنیا کے لیے ہم دیکھیے کتنی کوششیں کرتے ہیں, بعض اوقات 30 35 35 40 40 سال کی عمریں ہو جاتی ہیں, لوگ شادی نہیں کرتے کہ جی پہلے ذرا اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاؤں اور ذرا میں بنگلہ خرید لوں, گاڑی خرید لوں, میں پہلے یہ کر لوں وہ کر لوں, سارے ارمان پورے کروں گا پھر اپنے. لیکن ہوتا ہے بعض اوقات بےچارے کی شادی بھی نہیں ہوتی, ایسے ہی نکل لیتا ہے. تو بات یہ کہ یہاں کی تو کسی بات کا پکا یقینی ہے ہی نہیں معاملہ, لیکن جہاں کا یقینی معاملہ ہے وہاں کے لیے ہم جو ہے وہ بہت ہی غفلت کا معاملہ اختیار کرتے ہیں. تو اس لیے میرے عزیز اپنی آخرت کی ہم سب کو فکر کرنی چاہیے, دنیا میں اتنی فکر کریں دنیا کے لیے جتنا ہم نے یہاں رہنا ہے, اور جتنا ہم نے وہاں رہنا ہے اس کے لیے وہاں کی اتنی فکر کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, میں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما, بیماروں کو شفا کامل عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ایک صاحب نے کسی بچے کے لیے دعا کے لیے کہا ہے, بیمار ہیں دعا فرمائیے, اللہ تعالیٰ اسے شفا کامل عاجل عطا فرمائے. اور بھی جو بیمار ہیں ہمارے دوستوں میں, احباب میں, عزیزوں میں, رشتہ داروں میں, اقارب میں, اے اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. اپنی ذات کی سوا کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل و رسوا نہ فرما. دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.